حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا اشرف الاولین والآخرین محمد وآله الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج۔ میری امت کا سب سے افضل اعمال انتظار فرج امام ہے۔ ٹریفک کی زیادہ رش کی وجہ سے کافی دیر ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ امام پیغمبر خدا کا یہ جملہ، جس پر ہم شایان ہے درکرار ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لیالی میں اس جملے کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے آئے، کس طرح سے انتظار امام میں انتظار امام بہترین عمل ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ انتظار امام بہترین عمل ہے، بیٹھنا نہیں ہے، کسی قسم کی فعالیت کے بغیر منتظر رہنا نہیں، بلکہ عمل ہے، وہ بھی بہترین عمل ہے۔ اور اسی طرح سے ہماری روایات میں ہے: خیر الاعمال افضلها، اعمال کے درمیان بہترین عمل وہ ہے جس میں سب سے زیادہ مشقت ہو، جس عمل کی وجہ سے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف اٹھانا پڑے، وہ سب سے بہتر عمل ہے۔ اور اس حدیث میں فرماتا ہے کہ میری امت کے سب سے افضل عمل انتظار امام ہے۔ پتہ چلتا ہے انتظار میں بڑی ذمہ داریاں ہیں، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ انتظار ہی میں تمہارے فرج ہے، تمہارے مشکلات کا حل، تمہاری گشائش انتظار امام میں ہے۔ عرض کے انتظار کا سب سے پہلا تقاضا یہی ہے کہ آپ زمانے سے، اپنے حالات حاضرہ سے ناراض ہو۔ ناراض ہونے کے لیے حالات حاضرہ سے باخبر ہونے کی ضرورت ہے، دشمنوں سے، دشمنوں کی سازشوں سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کے وفات کے بعد کچھ لوگ اس حد تک غلط فہمی میں پڑ گئے کہ علی کو بے نمازی سمجھتے تھے، علی کو بے نماز سمجھتے تھے۔ یعنی یہ بہت عظیم غلطی ہے، واقعاً غلطی میں پڑ گئے، غلطی میں ڈال دیے گئے۔ ایک منظم سازش کے تحت غلطی میں ڈال دیے گئے اور علی نعوذ باللہ بے نماز۔ آپ خود نے دیکھا، اسلام کے سب سے بڑے محسن پیغمبر کے بعد علی ہے، اور اس علی پر 70,000 ممبروں پر لعن و سب کرنا، یعنی یہ کس بات کی علامت ہے؟ پیغمبر کے وفات کے 25 سال کے بعد اس طریقے سے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا گیا، جاہل بنایا گیا، کہ وہ علی جس کی فضیلت اصحاب پیغمبر کے سامنے، اصحاب پیغمبر زندہ ہے، لیکن ان کی زبان پر مہر لگا دی، حدیث نقل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ مسائل ہمارے لیے پیش آ سکتے ہیں۔ دیکھیں، انہی مسلمانوں نے آل محمد کا قتل عام کیا، مسجد نبوی کو خون سے بھر دیا، اور اصحاب پیغمبر کا قتل عام کیا، مکے میں آگ لگا دی، انہی مسلمانوں نے۔ یہ کس وجہ سے؟ بے خبری کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، حاکموں کی عدم شناخت کی وجہ سے کہ کی حکمران کیا ہے، کیا چاہتے ہیں، اگر ہم بھی غافل ہو جائیں ممکن ہے اہل باطل ہم کو جو اہل حق ہے حق کے خلاف استعمال کرے۔ یہ مسائل موجود ہیں، اسی لیے اپنے زمانے اور زمانے کے تقاضوں سے، دشمنوں سے، دوستوں سے، خطرات سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ جس طرح سے پوری تاریخ میں مسلمانوں کو اسلام کے خلاف استعمال کیا، آج بھی کرتے، آج بھی کر رہے ہیں، توحید کو توحید کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ تاریخ اسلام میں سنت پیغمبر کو کچلنے کے لیے، دبانے کے لیے قرآن کو استعمال کیا۔ یہ سلسلہ اگر ہم جاہل ہو، اگر ہم بے خبر ہو، ہم بصیرت سے محروم ہو، ہم زمانہ کو نہ جانتے ہو، تو ناجائز لوگ، شیطانی افکار، شیطانی خیالات، شیطانی اہداف رکھنے والے یہی کام کریں گے۔ یعنی در حقیقت جو کمی ہے پاک لوگوں کی کمی ہے، حسین کی کمی ہے، علی کی کمی ہے، شمر و یزید کی کمی نہیں ہے، ہر زمانے میں ہے وہ، اور لوگوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے، اسی لیے ہمارے احادیث میں ہے زمانے سے آگاہ ہو جاؤ، اپنے زمانوں کو پہچان لو۔ العارف بزمانہ لا تہجم علیہ اللوابس، جو اپنے زمانے سے آگاہ ہے، زمان شناس ہے، وہ مشکلات میں نہیں پھنسے گا، دھوکہ نہیں کھائے گا۔ امام ششم فرماتے ہیں العارف بزمانہ، اپنے زمانے کی معرفت رکھنے والے پر مشتبہات، شبہات ہجوم نہیں لائیں گے، غلطی میں نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے معصومین فرماتے کہ زمانے سے روٹ بھی نہیں جانا ہے، زمانے سے ناراض ہو کر گوشہ نشین بھی نہیں ہونا ہے، زمانے کے سامنے سر تسلیم خم بھی نہیں کرنا ہے۔ بھئی دنیا دیکھیے، یورپ ہے، امریکہ ہے، طاقت ہے، ہمارے ملک میں سارے ایجنسیاں ہیں، دنیا میں ایجنسیوں کی حکومت ہے، اب ہم بے بس لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، سر یا انہی کا اعلی کار بن جاؤ، انہی کا ایک پرزہ بن جاؤ، اس ظالم سسٹم کے ایک پرزہ بن جاؤ، یا کمرے کی خلوت میں اپنے آپ کو جیل میں ڈال دو۔ نہیں، فرماتے ہیں کہ نہ زمانے کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہے، نہ زمانے سے دشمنی کرنا، دشمنی کر کے کوئی مسائل حل نہیں ہوگا، بلکہ زمانے کو پہچاننا ہے اور اس پر سوار ہونا ہے۔ زمانے کو پہچاننا ہے اور دیکھنا کس طریقے سے زمانے کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں، زمانے کی لگام کو ہاتھ میں لے کر حق کی مدد کے لیے زمانے کو لانا۔ امام خمینی معصوم تو نہیں تھے، ہمارے زمانے میں یہی کام کیا۔ یہ اہم ایک نقطہ ہے جس کی طرف، یعنی منتظرین امام کی ایک ذمہ داری ہے، پوری دنیا کو ایک امام خمینی نے بہت بڑی تعداد میں اہل عالم کو تشیع کی طرف، اسلام کی طرف، اسلام کے حقانیت کی طرف، تو وہ تشیع کی عظمت کی طرف، امام معصوم کی طرف متوجہ کیا۔ تو اگر 300 ملین شیعہ یہ کام کریں گے، پوری دنیا کو تیار کر سکتے استقبال امام کے لیے۔ تو یہ ایک اہم ذمہ داری ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عرض کر رہا تھا ہمارے زمانے کے اسلام کے لیے سب سے زیادہ خطرناک گروہ تکفیری گروہ ہے اس وقت، یعنی جب سے وہابیت وجود میں آئی تب سے اسلام کے لیے سب سے زیادہ خطرناک گروہ یہی گروہ ہے، تشیع کے لیے سب سے زیادہ خطرناک گروہ یہی گروہ ہے۔ آپ جانتے ہیں چند مہینے پہلے یا پچھلے سال سید حسن نصر اللہ کہہ رہے تھے کہ جب عراق میں مقدس مزارات کو، مقامات کو، انبیاء کے قبور کو منہدم کیا داعشیوں نے، کہا کہ یہ لوگ در حقیقت، پھر کہا کہ داعش کچھ افراد نے پیغمبر کی خط لکھا تھا، ایک تکفیری نے بادشاہ سعودی کو پیغمبر کی جسم اطہر کو یہاں سے نکال لینا جانا چاہیے، یہاں پر نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں وہابی عقیدہ کے مطابق پیغمبر کا اس طریقے سے قبر ہونا ان کے مسلمہ عقیدے کے خلاف ہے، مجبوراً پیغمبر کے مزار اس طرح سے مجبوراً ہے، ورنہ بقی کی طرف منہدم ہونا چاہیے۔ اور یہ تمام میڈیا میں آیا بادشاہ سعودی بادشاہ نے اس نے انکار نہیں کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حقیقت تھی, صرف آزمانا چاہتے تھے دنیا والے کیا رد فعل دکھاتے ہیں. پھر کہا کعبہ کے بارے میں, یہ لوگ حج کے لیے نہیں آتے ہیں, اس مقدس مقام کو دیکھ کر آتے ہیں, اس کے خلاف بھی کچھ تکفیریوں نے بات کی. اسی لیے صدر حسن رسول اللہ کا وہ جملہ یاد ہوگا جب یمن کا مسئلہ پیش آیا اور کہتے تھے مکہ و مدینہ خطر, یمن کے بیچارے لوگ کیا مکہ و مدینہ کے لیے خطر بنیں گے, اور یہ بھی تو مسلمان ہیں, مکہ و مدینہ کے لیے خطر بننے کی وجہ نہیں ہے. اب دنیا کو بیوقوف بناتے ہیں چونکہ دنیا والے بیوقوف بننے کے لیے تیار ہیں. تو وہاں پر کہا کہ ہاں مکہ و مدینہ کے لیے خطرہ ہے, لیکن خطرہ خود تکفیری عقیدے کی وجہ سے, خود وہابیت کی وجہ سے خطرہ ہے مکہ و مدینہ کے لیے. اب اس وقت کہا تھا کہ یہ جو کر رہا ہے در حقیقت مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنے کے لیے, اسرائیل کو جواز پیش کرنے کے لیے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل ایک قدم آگے بڑھ چکا ہے, مسجد اقصیٰ میں یہودیوں کو بھی لانا چاہتا ہے, اس کے بعد کے مرحلے میں انہدام کا مرحلہ آئے گا. ان تکفیریوں نے فلسطین کے مسئلے کو ایک فرعی مسئلے, مطلب امت اسلامی کے سب سے اہم مسئلہ فلسطین کا مسئلہ تھا. فلسطین وہ محاذ تھا جس پر کل اسلام کل کفر کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا, لیکن ابھی اس کو ایک فرعی مسئلے میں تبدیل کر دیا. لیکن دشمن کیا کر رہا ہے, ابھی بہت سے جوان شہادت کے نام کے ساتھ دے رہے ہیں, واقعہ شہید ہونے کے لیے جہاد کے نام سے شہادت کے لیے. کیوں؟ وہی بیوقوف لوگ نہ دین کو صحیح جانتے ہیں نہ دنیا کو جانتے ہیں, اور یہ صرف میڈیا کی وجہ سے دھوکے میں جاتے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دنیا کو ان انسان نما شیاطین سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے, ان کے چہرے کے اوپر سے پٹو اٹھانے کی ضرورت ہے. کربلا کے قیام کا ایک وقت, ایک فلسفہ, ایک مقصد, ایک نتیجہ یہ بھی تھا کہ یزید کے چہرے کے اوپر سے نقاب اٹھایا. مسلمان سوچ رہے تھے یہ پیغمبر کے خلیفہ ہے, جانشین پیغمبر ہے, اسلام کے محافظ ہے, اسلام کو معاشرے میں نافذ کرنے والا, لشکر اسلام کفر کے ساتھ بھیجنے والا ہے, پردہ اس کے چہرے کے اوپر سے اٹھایا. سمجھائیے کہ اصل اسلام کو دشمن ہی ہے یہ. دیکھیے اس زمانے کے لوگ غلطی میں پڑ گئے, اسی لیے حسین کے خون کے پیاسے ہو گئے یزید کے, حسین کے نانا کے کلمے پڑھنے والے خون حسین کے پیاسے ہو گئے, علی کی وجہ سے اسلام میں آنے والے علی کو بے نمازی سمجھنے لگے. اس کی وجہ جہالت, غفلت, بے بصیرتی اور دشمن سے بے خبری ہے. اسی لیے ہمیں ہوشیار, اور نہ صرف اپنے آپ کو اس غفلت سے نکالنا ہے بلکہ اہل دنیا کو اس غفلت سے نکالنا ہے. اگر اہل دنیا کو غفلت سے نکال سکے, اہل دنیا اگر باطل کے چہرے کو صحیح معنوں میں دیکھ سکے, منافقین اگر رسوا ہو سکے, اگر ظالمین رسوا ہو جائے, کل اہل عالم امام کے استقبال کے لیے آئیں گے. ابھی اہل عالم کی ابھی اور ہمیشہ مشکل کیا ہے, وہ حق و باطل کو نہیں جانتے ہیں, کون سا آدمی صحیح کہہ رہا ہے کون سا غلط کہہ رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہر پانچ سال کسی کو ووٹ دیتا ہے, پانچ سال کے بعد پتہ چلتا ہے یہ صحیح نہیں تھا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ انسانوں کے, یہ سارے انبیاء بھی اسی لیے آئے ہیں کہ انسانوں کے آنکھوں پر, یعنی بصیرت کے آنکھوں پر جو پردہ پڑا ہے اس کو اٹھائے. قل هذه سبيلي ادعو الي على بصيره انا ومن اتبعني, پیغمبر فرماتے یہ میرا راستہ ہے, بصیرت کے ساتھ ہم دعوت دیتے ہیں, میں اور میرے ماننے والے, میری پیروی کرنے والے. بصیرت, امام بھی قیامت کے دن, امام کے ظہور کے بعد, قیامت سے پہلے امام کے ظہور کے بعد یہی ہے کہ امام کے جو لشکر ہے وہ صاحب بصیرت ہوں گے. لشکر امام میں شامل ہونا چاہے بصیرت کی ضرورت ہے, گہرائیوں تک دیکھنے کی ضرورت ہے. صرف ظاہری آنکھ ظاہر کو دیکھ سکتا ہے, لیکن بصیرت باطن اشیاء کو دیکھ سکتی ہے. یہ ایک نقطہ ہے. آپ دیکھیے اگر جن تکفیریوں کو چلانے والا مغرب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مغرب نے ایک کوشش یہ کی کہ مسلمان, نہ صرف مسلمان, سارے انسان خدا سے دور ہو جائے, پوری کوشش کی. پھر مسیحیت میں جو خدا ہے وہ خدا صرف محبت کرنا آتا ہے اور کچھ نہیں آتا ہے. اور پھر اب انسانوں میں فطرت الہی موجود ہے, اسی لیے ان کے جوان عشق خدا میں جانتے, فطرت الہی فطرت کو کسی حد تک دبا سکتے ہیں, ختم نہیں کر سکتے ہیں. جس طرح سے آپ کھانا کھانے پر مجبور ہیں, اسی طرح سے فطری صفات بھی کسی نہ کسی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں. مجبور ہو گئے تو بدھزم کو لایا, دلائی لامہ کو لایا, انڈین کے عرفانوں کو لایا, لا کر مغرب کے جوانوں کے معنوی تشنگی کے جواب دینے کی کوشش کی. پہلے تو کہتے ہیں کہ اتنے ان سے کام لیتے ہیں آفسوں میں, کارخانوں میں, جہاں بھی ہو 8 گھنٹے کام لیتے ہیں ہمارے یہاں کے 16 گھنٹے کے برابر, کہ کام ختم ہوتی نڈال ہو جاتے ہیں, پھر کچھ ٹائم بچ جائے تو وہ کلبوں میں جا کر ٹائم ختم ہوتا ہے, سوچنے کا موقع ہی نہیں رہتا ان کے پاس, سوچنے کا موقع دینا نہیں چاہتے ہیں. لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے, کچھ لوگوں کے پاس فراغت ہوتی ہے اور فطرت الہی ان کو مجبور کرتی ہے کہ خدا کی طرف آئے. تو ایسا خدا جو مغرب کے سسٹم کے لیے بے ضرر ہو, ایسا خدا جو صرف محبت کرنے والا ہے اور کچھ نہیں, ایسا خدا جس میں آپ گم ہو جاؤ. جس خدا میں کیا ہے, ہندوؤں کے خدا, عرفان میں کیا ہے, اس میں آپ گم ہو جاتے ہیں, غرق ہو جاتے ہیں. وہ خدا ایسا شریف خدا ہے کہ نہ ظالموں کے خلاف کچھ کہتا ہے, نہ جابروں کے خلاف کچھ کہتا ہے, نہ استعمار کے خلاف کچھ کہتا ہے, نہ ظالموں کے خلاف کہتا ہے. کہتا ہے کہ آپ خدا کے ذات میں غرق ہو جاؤ اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ایسا خدا کو مغرب مانتا ہے. لیکن انسان ہے کہ سارے اس خدا سے تو راضی نہیں ہوتا, خصوصاً اسلامی دنیا میں. تو انہوں نے تکفیروں کے خدا کو لایا. تکفیروں کے خدا کیسا خدا ہے؟ بے رحم خدا, اپنے مسلمان بھائی کے کلیجہ کھانے پر راضی خدا, آدمیوں کو, اسیروں کو آگ لگانے پر راضی خدا, نعوذ باللہ. اور آپ خود دیکھتے ہیں پیغمبر کے صحابی کے لاش کو 12 صدیاں گزرنے کے بعد قبر سے نکالنے والا, قبر سے نکالنے پر راضی خدا. یعنی ایسا خدا جس کے جو صرف جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے. اگر جو پورے قرآن میں ابتدا سے آخر تک رحمان و رحیم کی صفت ہے, ابتدا سے آخر تک رحمان و رحیم کی صفت ہے, خود خدا کو یہی صفت پسند ہے, نہ صرف پسند ہے, اس صفت کا غلبہ ہے, اسی وجہ سے اس صفت کو انتخاب کیا ہے. لیکن تکفیروں نے جو خدا کو پیش کیا, وہ خدا ایسا خدا ہے جس کے پاس رحم نہیں ہے. یہ خدا نہیں کہتا جابروں کے ساتھ جنگ کرو, بادشاہوں کے ساتھ جنگ کرو, ملوکیت کے ساتھ جنگ کرو. سعودی ملک کو دیکھیں نا, 22 لاکھ کلومیٹر مربع سعودی ہے, اس نے اپنے خاندان کے نام پر رکھا ہے. وہ یہ پورا یہ جو علاقہ ہے اس کے باپ کی جائیداد ہو, نام یہ اپنے خاندان کے نام پر رکھا ہے. بھائی سعودی کا سرزمین کیا ہے؟ پیغمبر محمدیہ رکھتے, قرآن کے نام پر رکھتے, خدا کے نام پر رکھتے. لیکن پورے دیکھو یہ 2 لاکھ کے قریب آبائے زمین ہے, رقبہ ہے, اپنے خاندان کے نام پر رکھا. ایسا خدا ہے جو ان طاغوتوں کے ساتھ, استکبار کے ساتھ, استعمار کے ساتھ کوئی مقابلہ کرنے والا خدا نہیں, اس سے اس خدا کا کوئی تعلق نہیں. یہ خدا کہتا ہے آپ زیارت مت کرو, زیارت کریں گے تو آپ کو مارنا ہے. آپ کسی ولی اللہ کے, کسی نبی کے, کسی امام کے دن مت مناؤ, منایا تو تمہیں قتل کرنا ہے, قبروں کو مسمار کرنا ہے. یعنی یہ جو وہابی خدا پیش کرتا ہے, بے رحم خدا, یہ خدا طاغوت اور ظالم کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا ہے. آپ خود دیکھیے سامنے, آپ کے سامنے کس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے؟ آیات کے ساتھ, شہادتوں کے ساتھ, عزاداری کے ساتھ, زیارتوں کے ساتھ, مزارات کے ساتھ, گنبدوں کے ساتھ. اس خدا کا یہی کام ہے. یہ خدا بھی مغرب کے لیے کوئی نقصان دہ خراب نہیں. مغرب کہتا ٹھیک ہے, یہ تو بہت مفید ہے. یہ خدا جب اس قسم کے حکم دیتا ہے, آپس میں لڑ پڑیں گے مسلمان. یہ سارے کس لیے ہیں؟ بعض اوقات اتنے جرم جنایت کرنے کے بعد آپ تجزیہ نگاروں کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو اتنے لوگ دہشت گرد وغیرہ نکلتے ہیں, یہ غریب ہے, محروم ہے, اپنے حقوق سے محروم ہے, کچھ کھانے کو نہیں ملتا, اسی لیے دہشت گرد بنتے ہیں. دہشت گرد ہے, لوگوں کا قتل عام کرتا ہے, بم بلاسٹ کرتا ہے, بچے, عورتیں, بوڑھے, مرد, عورت, سب کا قتل عام کرتا ہے, پھر اس کو انعام بھی دینا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ محروم ہے اس لیے کر رہا ہے, آپ ان کے علاقوں کو آباد کرو, ان کو پیسہ دے دو. یہ کیسے منطق ہے؟ آپ نے بارہا سنا ہوگا بھائی دہشت گردی کے کچھ لوگ فلسفہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ محروم ہے اس لیے کر رہے ہیں. یہ سوال یہ ہے, تکفیر عقیدہ جہاں پر بھی ہو وہ دہشت گرد ہے. انگلینڈ میں ہو, وہاں تو محروم لوگ نہیں ہیں، جاہل لوگ بھی نہیں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، فرانس میں، یورپ کے تمام ممالک سے ادھر آئے ہی نہیں آئے ہیں. یعنی جہاں بھی تکفیری عقیدہ ہو وہ دہشت گرد، وہ درندہ، جہاں بھی تکفیری عقیدہ نہ ہو، غریب ہو، فقیر ہو، بے کس ہو، کسی کو قتل نہیں کرتا ہے. یہ دیکھیے چونکہ اتنا قتل عام ہوتا ہے، کیوں شیعہ بم بلاسٹ نہیں کرتے ہیں؟ یہ تو سب کو پتہ ہے. ایک انسان کو بالکل جانور بننا چاہے تاکہ شوم کے بارے میں شک کرے. بم بلاس دوسرے فرقے بریلوی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھو یہ جو تکفیری علماء ہے یہ اسی ملک میں کسی محافظ کے بغیر سفر کرتے ہیں، محافظ کے بغیر ہر جگہ جاتے ہیں، لیکن شیعہ علماء اپنے لباس کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں. اپنے لباس کے ساتھ یہ درندوں کا ملک بن گیا ہے. کس کی وجہ سے؟ بریلوی علماء کے لیے بھی امن و امان نہیں ہے، وہ بھی گارڈ کے ساتھ جانا پڑتا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یعنی اگرچہ چلانے والے عالمی استکبار ہے، لیکن مسلمین کو مسلمین کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور ان کے لیے جواز بھی فراہم کرتے ہیں. اب یہ لوگ آپ دیکھیں لڑکیوں کے مدارس کو کس طرح سے اڑا دیتے ہیں. علم حاصل کرنا عورتوں کے لیے گویا حرام. یعنی عجیب غریب درندہ گروہ کے ساتھ، میں نے تشبیہ دی، ایک درندہ کو کوئی لاتا ہے دشمن کو پھاڑنے کے لیے، یہ درندہ کبھی پیچھے مڑتا ہے. یہی مثال ہے، تکفیروں کو بنایا ہے تاکہ روس کو ختم کرے، پھر ایران کو، سوریہ کو، حزب اللہ کو، عراق کے حکومت جو شیعوں کو حکومت ہے، خلاصہ مقاومت کو، خود مصر کے اخوان کو ناکام بنا دیا. اور کبھی کبھار ان کے آدمی کو بھی ڈستا ہے سام کی طرح، وہ بھی ان کے مفاد میں ہے تاکہ کہے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ہمارے ساتھ. تکفیری بھی اپنے جوانوں کو کہنا چاہتا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ لڑتے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ لڑتے ہیں، اس لیے ہم ان کے آدمی کو بھی مارتے ہیں. لیکن کتنا مارتے ہیں آپ خود دیکھیے، برائے نام. اور امریکہ والے بھی کچھ حملہ کرتے. اوباما نے کیا کہا جب عراق پر قابض ہو گئے داعش والے؟ کہا 30 سال کی ضرورت ہے. آپ عراق کے شیعوں نے دیکھا کہ 1 سال کے اندر اکثر علاقے واپس لیے، اس نے کہا 30 سال کی ضرورت ہے. ابھی جب روس حملہ کرنے لگا، روس کے ساتھ جنگ لڑنا شروع کیا ہے اور ان کے لیے اسلحہ، غلطیوں کے نام سے بارہا و بارہا اسلحہ جہاز سے گرایا ہے. یہ یعنی وہ چاہتے ہیں داعش رہے، تکفیری رہے، تاکہ دشمنان امریکہ کے ساتھ مقابلہ کریں، ساتھ یہ باہر رہے، خلیج کے ممالک، امریکہ کے پٹھو جو ممالک، ان کے لیے مشکل بھی نہ بنے، اور یہ لڑتے لڑتے دونوں کمزور ہو جائے. خلاصہ ایک پالتو درند ہے. یہ سازشیں، اور یہ کچھ سازشیں شوم کے خلاف، آپ دیکھیے، آپ نے چند دن پہلے یا چند مہینے پہلے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے لندن میں ایک گروہ ہے، کئی ٹی وی اسٹیشن ہے، یعنی وہاب ایک بڑا عالم دین کے کلپ میں نے دیکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم پریشان تھے، ہمارے جوان شیعہ ہو رہے تھے، پھر کویت سے ایک مولانا، کویت کی حکومت نے جب ان کے عوام نے اس کے خلاف احتجاج کیا، انگلینڈ کو دے دیا، انگلینڈ کی پشت پناہی حاصل تھی، انگلینڈ بچا، وہی جو حبیب نام جس کا ہے. اب صرف اس کے بعد میں متعدد ہے، اب یہ لوگ شیعہ ہیں، لیکن وہابی بڑا عالم کہتا ہے کہ اس نے ام المومن عائشہ کی توہین کی، توہین کے نتیجے میں شیعہ ہونے کا دروازہ بند ہو گیا، ہمارے بہت فائدے میں چلا گیا. دیکھیے یہ کیا کرتے ہیں. تو یہی افراد جو لندن میں ہیں، شیعوں کے نام سے بڑے شور مچاتے ہیں، جب داعش نے عراق کے کچھ علاقوں میں قبضہ کیا اور یہاں سے شیعہ جوان 20 لاکھ کے قریب میدان میں گئے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، اعتراض کرنے لگے، یہ غلط کام ہے تمہارا، یہ جہاد نہیں ہے. اب یہ لوگ اس کو غلط کہتے ہیں، اور فرض کی شہید مطہری کو، آیت اللہ بہجت کو، آیت اللہ بہجت کی وہ شخصیت ہے تقویٰ کے لحاظ سے جو ضرب المثل بن چکے ہیں، ان سب کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں. بہر یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا کہ دشمن کس طریقے سے استعمال کرتا ہے، حتی شیوں کو استعمال کرتے. انقلاب ایران کے بعد بہت پریشان ہو گئے. مائیکل برانڈ جو سی آئی اے کا افیسر تھا، اس کے انٹرویو میں کتاب لکھی گئی، یہ کتاب موجود ہے، اس نے کہا ہے کہ 900 ملین یعنی 90 کروڑ پیسہ سی آئی اے نے مختص کیا شیعوں کے خلاف جنگ کے لیے، مذہب شیعہ کے خلاف. پھر ایک اجتماع ہو، اس اجتماع میں 40 ملین 4 کروڑ ڈالر مختص ہوا شیعوں کے بارے میں تحقیق کرو اور شیعوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے، تفرقہ ڈالو اور پھر ختم کرو، تفرقہ ڈالو حکومت کرو نہیں، تفرقہ ڈالو اور ختم کرو. اب اس مطالعے کے نتیجے میں ہمیں پتہ چلا شیعوں کی طاقت کا سرچشمہ مجتہدین ہے. شیعوں کی طاقت کے سرچشمے مجتہدین ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا. مارنا نہیں، مارنے سے تو نتیجے مزید ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ان کا مقام بڑھتا ہے. شخصیت ختم کرنا، ہماری احادیث میں ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ ناصبی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں یا غالی؟ کہا کہ غالی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ غالی کی وجہ سے اہل بیت کی اس تشیع کی شخصیت ختم ہوتی ہے، اس کی حقانیت نامعلوم ہو جاتا ہے. ناصبیوں کی وجہ سے اہل بیت کی تشیع کی مظلومیت سامنے آتی ہے اور انسان مظلوم کا حامی ہوتا ہے. یہ تو انہوں نے یہی پروگرام کیا، کہا کہ کچھ لوگوں کو پیسے دیں گے تاکہ مراجع کو بدنام کریں، کچھ لوگوں کو پیسے دیں گے، کچھ لوگوں کو شیعوں میں سے انتخاب کریں گے مشورے کے لیے، پھر کچھ لوگوں کو پیسے دیں گے مراجع کو بدنام کرنے کے لیے، مختلف قسم کے الزام ان پر لگانا ہے تاکہ ان کے کوئی مقام شیعہ معاشرے میں نہ رہے. کیونکہ مراجع ایسے ہیں خود خریدے نہیں جا سکتے. انہوں نے تاریخ تشیع پر نظر ڈالی، دیکھا کہ کبھی مراجع تقلید فقہا خریدے نہیں جا سکے. یہ مراجع ہمیشہ تشیع کے مدافع ہے. ہمارا عصر غیبت میں سب سے مضبوط قلعہ مراجع کا قلعہ ہے، آپ دیکھ رہے اس پر کتنے حملے کرتے ہیں. تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ مراجع کو بدنام کرنا ہے. بدنام کرنے کے لیے شیعہ مقررین سے فائدہ اٹھائیں گے، زاگروں سے فائدہ اٹھائیں گے، مختلف اس قسم کے لوگوں سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ ایک فیصلہ ہوا. پھر کہا آزاداری شیعوں کے درمیان بہت محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب، اور شیعہ آزاداری کے وقت اتنے اشتعال میں آتے ہیں اور ان کے جذبات اتنے بلند ہو جاتا ہے کہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم کچھ لوگوں کو پیسے دیں گے تاکہ آزاداری کریں، اور ایسے مقررین کو بلائیں جن کے ایمان کمزور ہے اور مالی لحاظ سے لالچ رکھتے ہیں، تاکہ یہ بیہودہ باتوں میں، شیعہ عقائد کے خلاف باتوں میں ٹائم پاس کریں. اس کے نتیجے میں شیعوں کا عقائد خراب ہو جائے گا، خراب نہ ہو تو آپس میں جھگڑا کریں گے، اور ایسی باتیں کروائیں گے کہ لوگ سمجھیں گے یہ مذہب عاقلوں کا مذہب نہیں ہے، غیر منطقی غیر عقلائی مذہب ہے. یعنی بےہودہ باتیں بھی ان کے ذریعے کہلوائیں گے اور خلاف عقیدہ باتیں بھی ان کے ذریعے کہلوائیں گے. تو یہ فیصلے کیے اور پیسہ تقسیم کیے. خود ایران میں قم جیسا شہر میں، جہاں قم میں 10 لاکھ آبادی ہے، 10 لاکھ میں سے آپ کہہ سکتے 2 لاکھ کم از کم علماء ہے، یعنی علماء آپ آبادی جب کہتے ہیں مراد بچے عورتیں سب ہوتی ہیں نا، تو قوم کے علماء کم از کم 70,000 ہے، تو ان کے بعد بچے ملائیں گے، خواتین کی بھی کئی ہزار ہے علمی اسلامی علم پڑھنے والی، تو ان کے بعد بچوں کو ملائیں گے 2 لاکھ 2.5 لاکھ قوم میں علماء سے تعلق رکھنے والے. اس شہر میں لا الہ الا زینب، لا الہ الا علی، لا الہ الا حسین کا نعرہ لگوایا زاکروں کے ذریعے. اس شہر میں کوئی اس کے لیے ماحول تیار نہیں ہے, اس کے باوجود کم از کم ماحول کو خراب کرنا ہے, جرات دینا ہے مذہب کے خلاف, علماء کے خلاف بولنے کی. حکومت بھی وہاں حکومت اسلامی ہے, یہ معلوم تھا, پکڑے گئے, جیل میں گئے, توبہ کر کے واپس آئے, لیکن یہ کام ایران میں جب کریں گے, دوسرے علاقوں میں, عراق میں ایک صدام کے جانے کے بعد جند السما نامی, آپ نے سنا ہوگا, جیسا یہ صدام گیا تھا چند مہینے گزرنے کے بعد ایک شیعہ مولانا جو یونیورسٹی سے آیا تھا, پھر کچھ حوزہ میں رہا چند مہینہ, امامہ سر پر رکھا, اور اس نے کہا میں امام علی کے بیٹا ہوں. ظاہر ہے اتنے سادہ طریقے سے نہیں کہتا ہے, اس انداز میں بولتا ہے کہ سننے والے کسی حد تک شک میں پڑ جائے کم از کم. پھر اس نے وہاں شیوخ قبائل سے مل کر نجف پر حملہ کر کے تمام علماء کے قتل عام کا پروگرام بنایا. نجف کے باہر جو خان الربع ہے وہاں پر, وہاں کے شیخ قبیلے کی بیٹی سے شادی کی, پروگرام تھا, ایک مبعث کا دن تھا, کوئی مہم دن تھا, اس دن حملہ کر کے سب کو قتل کرنا, لیکن حکومت عراق کو پتہ چلا تھا اور حملے سے ایک دن پہلا ان پر چھاپہ مارا اور سب کو گرفتار کیا. اب پتہ چلا کہ ان کو سکھانے والے کون ہیں, سعودی عرب ہے, شیخ اخباری جو عراق میں تکفیریوں کے سب سے بڑا عالم تھا وہ ہے, یہ سب ملوث ہے. سازشیں کس طرح سے ہو رہی ہے آپ دیکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ عزاداری میں دو کام کریں گے, ایک عقیدے کے خلاف بات کہلوائیں گے, ایک بیہودہ باتیں کہلوائیں گے تاکہ سننے والے سوچے یہ عاقلوں کا مذہب نہیں ہے, نعوذ باللہ. یقیناً علی کے ماننے والے ان سب کو ناکام کریں گے, لیکن یہ بھی اپنی کوششیں کرتے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے ان کوششوں کو ناکام. دشمن کیا کر رہا ہے, یہ جو سیاہی کا آدمی تھا وہ پنشن ہونے کے بعد یہ بات کہی ہے, اور وہ نہ بھی کہتا ہمیں نظر آتا ہے مذہب کے مسلمہ اصولوں کے خلاف, یا ممبر پر جا کر عجیب و غریب باتیں کرنا, عجیب و غریب باتیں کرنا, یعنی دوسرے علاقوں میں ممالک میں قابل فہم ہے کیونکہ ایجنسیاں ہیں, حکومتیں بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اب ایران جہاں پر حکومت اسلامی ہے وہاں پر ایک شعر کہتا ہے میں علمدار کا رقاصہ ہوں, رقاصہ عورت کو کہتے ہیں, ذاکر یہ کہتا ہے, اور سات جوان جو ہوتے ہیں وہ ناچ رہے ہیں. شرعاً ناچنا کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے, اور اس قسم کے اعمال, یا کہتے کہ میں سکھ ہوں, کتا ہوں, اور پھر کتا کی آواز نکالنا, یہ در حقیقت مجلس کی حرمت کو ختم کرنا, مذہب کی حرمت کو ختم کرنا, اور دیکھنے والے کیا دیکھیں گے, یہ عجیب غریب مخلوق آئے ہیں. اب اس مذہب میں کوئی آئے گا, اس مذہب کو یہ حق سمجھے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, ایک شیعہ عورت کو دکھاتے جو اپنے چھوٹے سے بچے کے سر پر امہ کے ذریعے تھوڑا سا زخمی کرتی ہے. دیکھا ہے نہیں دیکھا, یہ کلپ بہت سے لوگوں نے دکھایا ہو, یہ بہت عرصہ پہلے کے بعد. اور ایک زرافہ کو دکھاتے ہیں کہ اپنے بچے کے ساتھ, زیبرا کو دکھاتے ہیں کہ اپنے بچے کے ساتھ پیار کر رہا, دکھاتے کہ دیکھو یہ شیعہ ہے اور یہ ہے جانور, ہے جانور سے بستر ہے. یہ وہی, اس میں استکبار اور وہابیت دونوں برابر شریک ہے. سوچ استکبار کی طرف سے, پیسہ کا خرچ وہابیت کی طرف سے, شیعوں کے خلاف ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ اپنے زمانے کے دشمنوں سے, دشمنوں کی سازشوں سے ہمیں آگاہ ہونے کی ضرورت ہے. یہ صرف نئی بات نہیں ہے, آپ ہمارے غالیوں کے تاریخ کو دیکھیے, تاریخ کی بھی ضرورت نہیں ہے, احادیث کو دیکھیے جو ان کے بارے میں آئی ہے. ائمہ فرماتے ہیں یہ لوگ اپنی دنیا کے لیے ہمارے شان غلو کرتے ہیں, اپنی دنیا کو چمکانے کے لیے ہمارے شان غلو کرتے ہیں. ائمہ نے ناصبیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا, یا کم کیا بہتر کہوں, غالیوں کے ساتھ زیادہ مقابلہ, کیونکہ غالیوں کی وجہ سے ائمہ کے پاکیزہ چہرے بھی بدنام ہوتا ہے, تشیع بھی بدنام ہوتا ہے, اور شیعوں کے درمیان آپس میں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. ناصبیوں کی وجہ سے شیعہ متحد ہو جاتے, دشمن کو دیکھ کر متحد ہو جاتے, مظلومیت سامنے آ جاتی. کربلا میں دیکھیں امام جس مظلومیت کے ساتھ امام شہید ہو گئے, اس مظلومیت نے تشیع کو دنیا میں, حق کو دنیا میں, امامت کو دنیا میں پھیلا دیا. مظلومیت سے نقصان نہیں ہوتا ہے اگر ہمیں اس مظلومیت کے پیغام پہنچانے میں ہم کامیاب ہو جائے. تو کربلا کی مظلومیت کے امین سید سجاد جناب شہزادی تھی کہ انہوں نے اس پیغام کو اس طریقے سے پہنچایا, پوری طاقت دوسروں کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود دوسروں کو نابود کیا. یہ عرض کر رہا تھا, یہ نئی بات نہیں ہے. عیون اخبار رضا میں یہ روایت ہے, شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا, آپ نے بھی مطالعہ کیا ہے یقیناً, کہ امام رضا فرماتے ہماری شان میں, اہل بیت کی شان میں, ائمہ کی شان میں تین قسم کی احادیث ہمارے مخالفین نے گڑھ لیے ہیں. دیکھیے سازشیں کب سے چلی آ رہی ہے. ہماری شان میں, ہمارے بارے میں ہمارے مخالفین نے تین قسم کے احادیث گڑھ لیے ہیں. ایک وہ احادیث جن کی وجہ سے ہمارا مقام کم ہو جاتا ہے, یا آپ کچھ مسلمانوں خصوصاً ناسویوں میں دیکھتے ہیں, ابن تیمیہ کی کتابوں میں دیکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت پر کیچڑ اچھالیں, حسن مولانا امیر المومنین کے خلاف باتیں کریں. البتہ انہوں نے پیغمبر کے خلاف اس سے زیادہ باتیں کی ہے, اسی لیے یہ کتابیں رنگیلے پیغمبر شیطانی آیات کی کتابیں لکھی گئی ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اہل بیت کے خلاف بھی داستانیں بنائی ہیں, یہ ایک. دوسرا امام فرماتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ اس طرح سے ہمارے شان میں فضیلت ان احادیث میں بیان ہوئی ہے کہ ہمیں خدا بنایا گیا ہے, ہمیں پیغمبر بنایا گیا ہے. یہ الفاظ میرے ہیں, امام کے کلام کا مضمون یہ ہے. اس قسم کے احادیث ہمارے شان میں, اس قسم کی فضیلت ہمارے شان میں گڑھ لیے ہے, الفاظ امام یہ ہے, اس قسم کی فضیلت ہمارے شان میں گڑھ لیے ہے ان احادیث کے اندر, جس کو پڑھ کر ہر انسان شیعوں کو مشرک سمجھے, شیعوں کو کافر سمجھے. یہ کام جو ہو رہا ہے آج کل, سنا ہے نیٹ میں عجیب و غریب چیزیں دکھا رہے ہیں, ان سب کا مقصد شیعوں کے قتل کے لیے جواز پیش کرنا ہے. تمام اسلام میں معیارات ہے کہ یہ کافر ہے, یہ مرتد ہے, یہ جائز القتل ہے. ان جائز القتل کے فتویٰ لگانے والوں کے لیے جواز پیش کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. عشق حسین میں کرتے تو وہی آزاداری جو چلی آ رہی وہی کرے. امام ارشاد فرماتے ہیں تیسری قسم کے احادیث وہ ہے جو ہمارے دشمنوں کا نام لے کر, ان کا نام لے کر ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں, ان کو سب کرتے ہیں. تو اس کا مقصد کیا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ان کے ماننے والے ہمارا سب کریں, ہماری برائیاں کریں. یہ روایت, یہ ساتھ دیکھیں, آپ اہل بیت کے بارے میں لکھیے, یہ احادیث اہل بیت کے بارے میں, لیکن کنہوں نے دشمنان اہل بیت نے. اصل مقصد کیا؟ اہل بیت کو نقصان پہنچانا ہے, تشیع کو نقصان پہنچانا. یہ سازشیں چل رہی ہے اور وہ عام طور پر کبھی کامیاب, دشمن سامنے آ کر کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. دشمن اپنوں کے بیس میں آتا ہے, یا اپنوں میں سے جو ضعیف الایمان ہے, ضعیف الایمان وہی منافق ہوتے ہیں. یعنی منافق کچھ ایسے ہیں جو بالکل ایمان نہیں ہیں, کچھ ایسے ہیں ضعیف الایمان ہیں, دونوں منافقین کے گروہ میں. قرآن میں ہے منافقین کے بارے میں, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, کچھ منافقین ایسے ہیں جو خدا کی یاد کرتے ہیں بہت کم. اس کا مطلب ہے کہ یاد کرتے ہیں لیکن ضعیف الایمان ہونے سے صرف گاہی خدا کو یاد کرتے ہیں, لیکن اب مسائل کے وقت اپنی دنیا کو, اپنی مفادات کو خدا پر ترجیح دیتے ہیں. تو یہ خطرات ہے, اور امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا, معاشرے کو تیار کرنا, دنیا کو تیار کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ دشمنوں سے, دشمنوں کے ہتھ کنڈوں سے, دشمن چاہے دشمن کے شکل میں آ جائے تو چاہے دوستوں کے شکل میں آ جائے, ان سب سے باخبر, محتاط, ہوشیار, بصیرت کے ساتھ ہونے کی ضرورت ہے. مولانا جنگ جمل میں آدمی آیا, عرض کرتا مولا پتہ نہیں چلتا حق کس طرف ہے, اس طرف آپ ہے انصار و مہاجر ہے, اس طرف بھی تو ام المؤمنین ہے, طلحہ ہے, زبیر ہے, اس قسم کے بزرگان ہیں. فرمایا کہ تم آدمیوں کے ذریعے حق پہچاننے کی کوشش نہ کرو, حق کو پہچان لو پھر اہل حق کو تم پہچان لو. ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حق کو پہچان لیں, حقیقی تشیع کو پہچان لیں تو پتہ چلے گا کون حقیقی تشیع کے اصولوں کے مطابق چلتا ہے کون نہیں چلتا ہے. ایک یہ, دوسرا یہ علم ہے. حقیقی تشیع کو پہچان لیں گے آپ عالم ہو گئے, لیکن بصیرت کی بھی ضرورت ہے. مولا دوسرے مقام پر فرماتے ہیں انکم لم تبلغوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركوا, آپ ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک ہدایت کے ترک کرنے والوں کو نہیں پہچانیں گے. بسا اوقات آپ جانتے ہیں لیکن دھوکہ کھاتے ہیں. اسی لیے دین سے بھی آگاہ ہونے کی ضرورت ہے, زمانے سے بھی آگاہ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ دھوکہ نہ کھائے. دین سے آگاہی وہی علم ہے, زمانے سے آگاہی وہی بصیرت ہے کہ جاننے کی ضرورت ہے. ایام محرم کا ایک اہم ہدف یہی ہے کہ دوبارہ حسین کو تنہا نہ کرو, دوبارہ مقصد حسین کو تنہا نہ کرو. حسین جانتے تھے کہ شہید ہوں گے, شہید ہونے کے لیے آئے تھے, شہید ہونے کے لیے آئے تھے. نانا نے فرمایا تھا کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ شہید ہو جائے, آپ کے اہل بیت اسیر ہو جائے. نہ صرف اس خواب کے بعد بلکہ ابتدائی تولد حسین کے وقت پیغمبر نے یہ خبر سنائی, علی نے یہ خبر سنائی, نہیں اس سے پہلے حضرت آدم سے یہ سلسلہ شروع ہوا, گریے کے سلسلہ شروع ہوا. آج محرم کی 7 تاریخ ہے, کتنی بافضیلت ہستیاں گردہ بنتی, ہماری بس کے بات نہیں ہوتی معرفت حاصل کرے, لیکن جتنا ہمارے لیے ممکن ہو ان کی معرفت حاصل کرنا چاہیے جتنا ہماری صلاحیت. ان میں سے ایک حسن مشتبہ کا فرزند عزیز شہزادہ قاسم, 13 سال یا 14 سال آپ کی عمر ہے, چھوٹے بھی ہے, عجیب یہ کہ چھوٹے بھی ہے. روایت میں ہے کہ آپ جب گھوڑے پر سوار ہو گئے آپ کی پائے مبارک رکاب تک نہیں پہنچتی تھی, اور جنگ کے لیے زرہ کی ضرورت ہے, کوئی زرہ پورے خیمے میں نہیں ملا شہزادے کے لیے, چھوٹے تھے. لیکن یہ جوان معرفت کے اس مقام پر فائز تھے. مجھے نہیں معلوم امام نے کیوں پوچھا, جب شہزادہ نے عرض کیا مولا کیا میرا نام بھی شہداء میں. شب عاشور جب امام نے خبر دی کل سب شہید ہو جائیں گے, سب سے فارغ ہونے کے بعد شہزادہ آئے حسین کی خدمت میں, مولا میرا نام بھی شہیدوں کے درمیان. فرمایا بیٹا قاسم, شہزادہ علی اصغر کا نام بھی شہیدوں کے درمیان. دو حالت پیش آئی, ایک خوش بھی ہو گئے جب شہزادہ علی اصغر شہید ہوں گے تو میں بھی یقیناً شہید ہو جاؤں گا, لیکن دوسری طرف سے پریشان بھی ہو گئے, مولا کیا دشمن خیموں پر حملہ کریں گے؟ ایک غیرت مند جوان کے لیے یہ خبر ناقابل برداشت تھی کہ دشمن خیموں پر حملہ کرے. نہ معلوم شام غریبان کے وقت ہوتے سب سے بڑا مظلوم امام سید سجاد, ایسی مصیبتوں کو آپ نے دیکھی جو کسی نے نہیں دیکھی. اب شہزادہ قاسم خوش ہوئے. اس وقت امام نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ موت تمہاری نگاہ میں کیسی ہے؟ میں نے عرض کی مجھے نہیں معلوم امام نے کیوں پوچھا, شاید اس لیے پوچھا تاکہ تاریخ میں یہ بات رہ جائے اور ہم لوگوں کے لیے شہزادہ کے پیغام ہو کہ شایان علی موت کو شہد کی سے زیادہ میٹھی سمجھنا. شہادت, شہادت سعادت, اور شاید اہل دنیا کو بھی بتانا چاہتے تھے کہ میرے ساتھ شہید ہونے والے سب کے سب معرفت کے اعلیٰ درجے پر تھے, رشتہ داری کی وجہ سے شہید نہیں ہوئے, معرفت کی وجہ سے شہید ہو گئے. روز عاشور شہزادہ آتے حسین کی خدمت میں اذن جہاد طلب کرتے. حسین فرماتے ہیں بیٹا قاسم آپ یادگار ہے, یہ حسن مشتبہ ہے, میں کس طرح سے آپ کو آدھا کے نرغے میں بیچوں, کس طرح سے اپنے ہاتھ سے آپ کو موت کے دہانے میں بھیجو. اسرار کیا. روایت کہتی ہے کہ آپ کے پائے مبارک پر گریا, پائے مبارک کا بوسہ لیا شہزادہ قاسم نے, لیکن امام نے اجازت نہیں دی. بہت پریشان ہو گئے. یاد آیا والد گرامی نے ایک وصیت لکھی تھی, بیٹا اگر کسی سخت مصیبت میں پڑ گئے اس وصیت کو پڑھ لینا. عجیب بات یہ ہے 10 سال گزر چکا ہے, یتیم فرزند تھا لیکن حسین کی ایسی محبت ملی تھی کہ کبھی سختی کے احساس نہیں کیا شہزادہ نے. آج وہ دن ہے جس دن میں شہزادہ مصیبت کے احساس کر رہے ہیں. والد کی وصیت یاد آئی, خط کھولا, کیا دیکھتے ہیں, دیکھتے فرمایا بیٹا قاسم عاشور کے دن حسین تنہا ہو جائے, اپنی جان فدا کرنا ہے حسین کی جان پر, اپنی جان فدا کرنا ہے حسین کی جان پر, اتنا اصرار کرو, اتنا اصرار کرو کہ آخر میں حسین مان لے. شہزادہ خط لے کر حسین کی خدمت میں آتے ہیں. امام حسین بھائی کی خط کی زیارت کے بعد شہزادہ کو گلے سے لگا دیتے ہیں. شہزادہ کو حکم دیتے جا کر اپنی ماں سے اجازت لے. شہزادہ قاسم جناح رملہ کی خدمت میں گئے, اس نے جہاد طلب کی. ماں ہے زوج حسن مشتبہ ہے, اگرچہ بیٹے سے محبت ہے لیکن امام کی محبت اس سے کہیں زیادہ ہے. اجازت دی, حسین کی خدمت میں آئے. حسین بغلگیر ہوئے. روایت میں کہ شہزادہ قد کوتاہ تھے کیونکہ چھوٹے تھے. عرض کیا آپ کی پائے مبارک رکاب تک نہیں پہنچتی تھی. حسین نے شہزادے کو سینے سے لگایا. شہزادے اپنے انگلیوں پر کھڑے تھے, حسین کے ساتھ بغلگیر ہو گئے. دونوں اتنے روئے, اتنے روئے, دونوں غش کر کے زمین پر گر پڑے. یہ واقعہ عالمدار کے ساتھ پیش آیا, نہ شہزادہ علی اکبر کے ساتھ پیش آیا ہے. شہزادہ قاسم سے الوداع کرتے ہوئے حسین پر غشی تاری ہوئی. یہ شہزادہ ابھی تو بہت قد کوتاہ ہے, اپنی انگلیوں پر کھڑے ہو کر حسین سے بغلگیر ہو گئے, لیکن روایت میں ہے شہزادہ جب شہید ہو گئے حسین نے دوبارہ شہزادہ قاسم کو سینے کو اپنے سینے پر لگایا, لگا کر خیمگاہ کی طرف لا رہے تھے. روایت کہتی ہے شہزادہ کی پائے مبارک زمین سے کھینچتی آ رہی تھی. اس کا راز کیا ہے؟ 1 گھنٹے کے اندر شہزادے زیادہ قد آور ہو گئے یا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے؟ شہزادہ کو عجیب انداز میں حسین اجازت دیتے ہیں. آپ کے امامہ کو کھولتے ہیں, آدھے امامہ کو کفن کی شکل میں, کفن کی شکل میں شہزادہ کو پہناتے ہیں, آدھے امامہ کو شہزادے کے سر پر باندھتے ہیں, لیکن اس طریقے سے کہ آپ کا آدھا چہرہ نظر آئے. دشمن کہتے ہیں ایسا جوان میدان میں آیا جو چاند کی طرح خوبصورت تھا. حسین نے اس طریقے سے شہزادوں کو تیار کیا. اس کے راز خود امام جانتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے امام والد قاسم کو یہ بتانا چاہتے ہو رملہ اپنے بیٹے کی واپسی کا انتظار نہ کرنا, یہ پیرہن شہزادے کے لیے کفن بھی ہے. شہزادہ میدان کی طرف گئے, خوب جنگ لڑی, خوب جنگ لڑی, آخر میں آواز دی السلام علیکم یا اماں, چچا میرا آخری سلام ہو آپ پر. شہزادہ کی شجاعت کو دیکھیے, دشمن کے لشکر کے دل پر حملہ کرتا ہے, دشمن کے علمدار کو قتل کر دیتا ہے, ان کے علم کو گرا دیتا ہے. 13 سال کا بچہ کس شجاعت کے ساتھ دشمن پر حملہ ور ہو جاتا.
آپ کربلا کے میدان میں جانتے ہیں ایک سپاہی ایک مجاہد جب میدان میں جاتا تھا دشمن میں سے کوئی آتا تھا اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے شہزادہ قاسم چھوٹے ہونے کے باوجود کسی نے جرأت نہیں کی شہزادے کے مقابلے کے لیے نکلے خود شہزادہ دشمن پر حملہور ہوئے آپ رو رہے تھے کسی نے کہا شہزادہ آپ ایک لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں کیوں روتے ہیں فرمایا میں حسین پر روتا ہاں الحسین کل اسیر المرتہن حسین تمہارے درمیان اسیر کی طرح ہے گویا گروہ میں ہو شہزادہ قاسم کتنی معرفت امام سے سرشار تھے امام نے شہزادے کی لاش اٹھائی شہزادے کے سینے کو اپنے سینے پر رکھا فرمایا بیٹا تیرے چچا پر بہت سخت گزرتا ہے جس وقت تم نے پکارا تمہاری مدد کے لیے نہ آ سکا جس وقت پہنچ گیا تمہاری کوئی خدمت نہ کر سکا شہزادے کو اٹھا کر خیمگاہ میں لایا روایت میں علی اکبر کی لاش کے سامنے شہزادہ کی لاش رکھی پھر دونوں کے گردنوں پر ہاتھ ڈالی گریا کرنے لگے ایک دفعہ اکبر طرف دیکھتے تھے دوسرے دفعہ شہزادہ قاسم کی
طرف
اللہ